السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے سات، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. ایسوسیٹڈ پریس کی پروجیکشن کے مطابق امریکی ریاست جارجیا میں سینٹ کے رن آف الیکشن میں 2 میں سے 1 ڈیموکریٹ امیدوار رافیل وارنک انتخاب جیت گئے ہیں اور اپنی ریاست کی تاریخ میں پہلے سیاہ فام سینیٹر بن گئے ہیں. اٹلانٹک چرچ کی 15 سال تک قیادت کرنے والے ایک پاسٹر وارنک نے اپنی مد مقابل کیلی لوفر کو شکست دی ہے. اب توجہ پرڈیو اور ڈیموکریٹ جان اوساف کے درمیان مقابلے پر مرکوز ہو گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ دوسرے انتخاب میں ڈیموکریٹ جان اوساف، جو ایک ٹیلی ویژن ڈاکومنٹری پروڈیوسر ہیں، ریپبلکن ڈیوڈ پرڈیو کے مقابلے میں 12,000 ووٹوں سے آگے تھے. وارنک اور اوساف کی فتح کے بعد اگر دونوں نشستیں ڈیموکریٹس کو حاصل ہو جاتی ہیں تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کو سینٹ میں 50-50 نشستیں حاصل ہو جائیں گی، اور پھر منتخب نائب صدر کیملا ہیرس کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ڈیموکریٹس کی حمایت میں اپنا فیصلہ کن ووٹ ڈال سکیں. امریکی نائب صدر مائک پینس نے منتخب صدر جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق سے متعلق کانگریس کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کرنے سے ایک روز قبل مختلف طریقوں سے صدر کی توقعات کم کرنے اور ان کی پریشانی رفع کرنے کی کوشش کی ہے. منگل کے روز انہوں نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس کانگریس کی جانب سے جو بائیڈن کی صدارتی انتخاب میں کامیابی کی تصدیق کو بلاک کرنے کا کوئی اختیار موجود ہے، جبکہ صدر کا یہ بے بنیاد اصرار جاری ہے کہ وہ یہ اختیار رکھتے ہیں. ایوان اور سینٹ توقع ہے کہ کم از کم 3 ریاستوں ایریزونا، جارجیا اور پینسلوینیا کے نتائج پر اعتراضات پر بحث کریں گے، جو سب کے سب مسٹر بائیڈن کو جا چکی ہیں. لیکن حتمی طور پر مسٹر بائیڈن کی صدر ٹرمپ کے 232 ووٹوں کے مقابلے میں 306 الیکٹورل ووٹوں سے فتح کی تصدیق پر بحث کریں گے. جب تمام ریاستوں کے نتائج زیر غور آ چکیں گے تو مسٹر پینس کو، جو نائب صدر کے طور پر سینٹ کے پریزائڈنگ آفیسر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے ہیں، ہر امیدوار کے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کے اعلان اور مسٹر بائیڈن کی فتح کی تصدیق کے لیے بلایا جائے گا. ادھر صدر ٹرمپ کے سپورٹرز بڑی تعداد میں کل رات سے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ آج کانگریس کے اجلاس کے موقع پر صدر ٹرمپ کی حمایت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ نے بھی ٹویٹر پر کہا ہے کہ وہ ان مظاہرین سے خطاب کریں گے. کانگریس آج 3 نومبر کے انتخابات کے ریزلٹس کی توثیق کے لیے اجلاس کر رہی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس الیکشن میں اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اس میں بے قاعدگیاں کی گئی ہیں. سینکڑوں لوگ منگل کی رات بھی دارالحکومت میں جمع ہوئے، جن میں وہ گروپ بھی شامل تھے جن کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں. حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 6 لوگوں کو ہتھیار رکھنے اور 1 پولیس افسر پر حملے اور اسٹین گن رکھنے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مصالحت کار ظالم خلیلزاد نے کل منگل کے روز افغانستان کے متعدد اہلکاروں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں کیں. تاہم صدر اشرف غنی سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. افغان حکومت کے وفد نے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کی قیادت میں ظلم خلیلزاد سے ملاقات کی. اس ملاقات میں افغان وزیر خارجہ حنیف اتمار اور صدارتی محل کے اعلی اہلکار ڈاکٹر فاضل فاضلی بھی شامل تھے. ظلم خلیلزاد نے افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی. ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں میں بات چیت دوہا میں آج بدھ کے روز دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق طالبان کی ٹیم نے اب تک حکومت کی ٹیم سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان بات چیت کا دوسرا دور کٹھن ہوگا. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مچھ میں 10 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا 4th day بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. دھرنا عمائدین اور حکومتی نمائندوں کے درمیان بدھ کو ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. ادھر وزیراعظم عمران خان نے کانکنوں کے قتل کے خلاف جاری دھرنے کے شرکا سے درخواست کی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر کے میتوں کی تدفین کر دیں، اور کہا ہے کہ وہ جلد ان سے ملاقات کے لیے آئیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. کوئٹہ سے ملنے والی اس رپورٹ سے، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مارچ میں 10 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے. دھرنا عمائدین اور حکومتی نمائندوں کے درمیان بدھ کے روز ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کانکنوں کے قتل کے خلاف جاری دھرنے کے شرکا سے درخواست کی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر کے میتوں کی تدفین کر دیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ملاقات کے لیے آئیں گے. کوئٹہ سے مرتضی زہری کی یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں سنیے گا. سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ملک قطر کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. خلیجی تعاون کونسل کی سربراہی اجلاس میں ہونے والے اس معاہدے کے بعد سعودی عرب، امارات اور کویت نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے زمینی، فضائی اور بحری سرحدیں کھول دیں. پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کے درمیان تعلقات کی بحالی کو خوش آئند قرار دیا. مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے اس پیش رفت کو خطے کے تناظر میں اہم قرار دیتے ہیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ قطر سے تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں سعودی عرب نے اپنے مسائل میں کمی لائی ہے، جو کہ اسے خطے میں درپیش دیگر معاملات میں مدد دے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
سعودی عرب، امارات، بحرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر کے ساتھ ایران کے قریب ہونے اور شدت پسند گروہوں کی حمایت کرنے کے الزام میں تعلقات منقطع کر لیے تھے. قطر دہشت گردی میں معاونت کے الزامات کی تردید کرتا آیا ہے، تاہم عرب کی سیاسی اسلام کی تحریکوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوا، جسے خلیج کی بعض ریاستیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پابندیوں کے بعد قطر نے ترکی اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیا، جس کے سبب خلیجی ممالک کی پابندیوں میں انحصار ممکن ہو سکا. سعودی عرب کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے اعلان کے بعد قطر کے امیر خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچے، جہاں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تمیم بن حماد الثانی کا خود استقبال کیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عرب کی صورتحال کے تناظر میں قطر کے ساتھ سعودی اتحادی ممالک کے تعلقات کی بحالی متوقع عمل تھا. پاکستان کے سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان صلح دیر آید درست آید کے مستحق ہے، جس کا پاکستان خیر مقدم کرتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بلا وجہ لڑائی تھی، جو کہ قطر کے اتحادی ممالک کی جانب سے اچانک الزامات کی بوچھاڑ سے شروع ہوئی. مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں قطر اپنی پالیسی پر قائم رہا اور مخالفین نے حقائق کا سامنا کرتے ہوئے پالیسی میں تبدیلی لائی، جس کے نتیجے میں کشیدگی کا ایک محاذ ختم ہوا.
ایک اور جو تنازع اکٹھا ہوا تھا، 3 سالوں سے کشیدگی تھی اور گلف کے اندر، اس کا خاتمہ ہوا تو ایک فرنٹ بند ہو گیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے، جتنے فرنٹ اور یہ کھلے تھے جس میں غیر ضروری سفارتی یا سیاسی جنگیں تھیں، اس کا خاتمہ ہو تو یہ اچھی بات ہوگی مسلم امہ کے لیے بھی، خلیجی ممالک کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان دونوں کا دوست ہے اور پاکستان خلیج کا ہمسایہ ہے.
عرب امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار کامران بخاری کہتے ہیں کہ سعودی عرب قطر کو تنہا کرنے میں ناکام رہا اور دوحہ کا بائیکاٹ بے سود ہو گیا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یمن جنگ اور ترکی اور ایران کے خطے میں بڑھتے اثر و رسوخ نے سعودی عرب کو مجبور کیا کہ وہ قطر کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرے، اور نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے تناظر میں یہ ایک متوقع اقدام تھا. کامران بخاری کہتے ہیں کہ قطر خلیج تعاون کونسل کا رکن رہنے کے ساتھ ساتھ آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہے، اور اب سعودی عرب نے ایک طرح سے قطر کی اس پالیسی کو تسلیم کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قطر کے ساتھ کچھ پرانی کشیدگیاں برقرار رہیں گی، تاہم سعودی عرب نے اس حالیہ اقدام سے اپنے مسائل میں سے ایک مسئلے کا حل کر لیا ہے.
یاد رہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے، یمن میں جو جنگ کا جو انہوں نے خسارہ اٹھایا ہے سعودی عرب نے، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. تو ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں سعودی عرب کو، تو سعودی عرب کو وہ کہتے ہیں نا پک یور بیٹلز، تو وہ تمام فرنٹس پہ تو جیتا نہیں جا سکتا نا, کسی جگہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ دوسری جو مزید اہم جگہیں ہوتی ہیں ان کو ڈیل کر سکیں.
سعودی اتحادی ممالک نے تعلقات کی بحالی کے لیے قطر کے سامنے 13 مطالبات رکھے تھے, جن میں الجزیرہ چینل کو بند کرنا, اخوان المسلمین سے تعلقات کا خاتمہ اور ایک ترک اڈا خالی کروانا شامل تھا. تاہم قطر نے بغیر کسی شرط کے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ بائیکاٹ کا مقصد اس کی سالمیت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تعلقات کی اثر نو بحالی میں امریکہ اور کویت کی 3 سال پر محیط سفارتی کاوشوں کا بہت دخل ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ایک سینئر ایڈوائزر جیرڈ کشنر, مشرق وسطی کے لیے سفارتکار ایوی برکوتس اور محکمہ خارجہ کے خصوصی مشیر برائن ہک نے بھی سعودی عرب میں ہونے والی اس خصوصی تقریب میں شرکت کی. ویب کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ پیش کرتے ہیں, جس کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی رپورٹ جاری کی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ ملکی معیشت کرونا وبا کے اثرات سے تیزی سے باہر نکل رہی ہے, معاشی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور بیرونی اور مالیاتی شعبے بھی کسی حد تک موافق رہے ہیں. تاہم معاشی ماہرین کے خیال میں دنیا کے مختلف ملکوں اور پاکستان میں بھی کرونا وبا کی دوسری لہر جاری ہے, جس کی بنا پر فی الحال اس کے اثرات سے نکلنا قبل از وقت دکھائی دیتا ہے. ماہرین کے خیال میں ملک میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ زرعی شعبے میں اصلاحات نہ ہونے کی بھی نشاندہی کرتا ہے. دوسری جانب رواں سال بھی ملکی مجموعی ترقی کی رفتار حکومتی اندازوں سے کم رہنے کی توقع ہے. تفصیل کے لیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
پاکستان کے مرکزی بینک نے ملکی معیشت کی کیفیت پر رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ جولائی سے ستمبر 2020 کے دوران معیشت میں بعض حوصلہ افزا علامات پائی گئی. ملکی معیشت کرونا کی وبا کے اثرات سے نکل کر دوبارہ ترقی کی جانب گامزن ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک میں معاشی سرگرمیوں کی بحالی, زراعت, صنعت اور خدمات کے شعبوں میں نمایاں نظر آئی, جبکہ بیرونی اور مالیاتی شعبے کے اظہاریے بھی کسی حد تک موافق رہے. تاہم معاشی ماہر خرم شہزاد کے خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستانی معیشت کرونا وبا کے اثرات سے نکل آئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں کرونا کی دوسری لہر چل رہی ہے اور پاکستان بھی اس کا شکار ہے, جبکہ دنیا بھر میں معیشتیں دوبارہ مندی کا شکار اور شٹ ڈاؤن موڈ میں جا رہی ہیں, جس کا اثر پاکستان پر بھی لامحالہ ضرور پڑے گا.
کووڈ سے نکل آئے تو وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ پری میچیور ہے. کووڈ سے سر ابھی کمپلیٹلی نکلے نہیں, وہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے اور ساری زیادہ تر اکانومیز دوبارہ بند ہو رہی ہیں.
اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق صنعت کے شعبے میں سیمنٹ اور فوڈ پروسیسنگ کی صنعتوں میں قابل ذکر نمو کے ساتھ گاڑیوں کے شعبے میں بھی بحالی ہوئی ہے. سیمنٹ کی ترسیلات, پیٹرولیم مصنوعات اور کاروں کی فروخت, جبکہ بجلی کی پیداوار, صارفی قرضوں جیسے طلب کے اظہاریے اس میں اضافے کو ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی کسی حد تک اضافے سے اس شعبے میں روزگار میں بھی نمو دیکھی گئی. اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں رواں سال شرح نمو 1.5 سے 2.5% کے درمیان رہنے کا امکان ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے رواں سال مجموعی قومی پیداوار کی شرح 2.1% تک لانے کا ہدف رکھا گیا تھا. لیکن اسٹیٹ بینک اور حکومت پاکستان کے اندازوں کے برعکس ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ گلوبل اکانومی پراسپیکٹ کے مطابق پاکستان میں مالی سال 2021 کے دوران مجموعی قومی پیداوار 0.5% تک ہی رہنے کی توقع ہے. ادھر اسٹیٹ بینک کی سہمائی رپورٹ کے مطابق مہنگائی کے محاذ پر گزشتہ سہ ماہی کی نسبت مالی سال 2021 کی پہلی سہ ماہی میں عمومی مہنگائی مزید بڑھ گئی, جسے غذائی مہنگائی سے منسوب کیا جا سکتا ہے. معاشی ماہر خرم شہزاد کے مطابق غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ اس کا استعمال بڑھ جانا اور زرعی اصلاحات نہ ہونا ہے. ان کے مطابق غذائی اشیاء کی تیاری سے لے کر مارکیٹ میں آنے تک حالیہ عرصے میں انفراسٹرکچر میں کوئی بہتری نہیں لائی گئی.
پروڈیوس سے لے کر مارکیٹ تک آنے تک ایک پروڈکٹ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا, اس میں انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئی, اس کو ہم نے مارکیٹ کا اسٹرکچر ہی ڈیولپ نہیں کیا نا. ہم نے مڈل مین کو زیادہ لیوریج دیا, وہ اس نے ایکسپلائٹ کیا, اور پھر آف کورس ایگریکلچر سائڈ پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا خاص, پروڈکشن نہیں بڑھائی ہم نے کوئی R&D نہیں کی اس پہ, ہم نے کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں دی کسان کو صحیح سے, اس کو ہم نے اسٹرکچر نہیں کیا. تو نیچرلی ہمارے یہاں جب فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس پہ پرائسز ڈبل ٹرپل کا امپیکٹ آتا ہے ہمارے یہاں.
بینک رپورٹ کے مطابق بیرونی شعبے میں سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر کی مضبوطی, برآمدات کی بحالی اور خدمات کی کم درآمدات کی وجہ سے گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا, جبکہ کرونا وبا کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی سفر پر عائد پابندیوں سے بھی ترسیلات زر کا رخ بے ضابطہ کے بجائے باضابطہ ذرائع کی جانب موڑنے میں مدد ملی. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان میں حالیہ دنوں میں لاپتہ افراد کے کیسز میں اعلیٰ سرکاری حکام پر کروڑوں روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد سے لاپتہ ایک شخص کے بازیاب نہ ہونے پر عدالت نے پولیس، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع پر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کر دیا. ایسے کئی خاندان ہیں جو اب تک اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کے پیارے انہیں مل نہیں پا رہے. اسی حوالے سے اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عاصم علی رانا تھوڑی دیر میں. اور اب کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، جس سے ہم نے آج کے نیوز شو کا آغاز بھی کیا تھا. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مچ میں 10 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. دھرنا عمائدین اور حکومتی نمائندوں کے درمیان بدھ کے روز ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے. ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کانکنوں کے قتل کے خلاف جاری دھرنے کے شرکا سے درخواست کی ہے کہ وہ دھرنا ختم کر کے میتوں کی تدفین کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ان سے ملاقات کے لیے بھی آئیں گے. کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد مچ میں 10 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے میں ہلاک ہونے والی میتوں کے ہمراہ مغربی بائی پاس پر چوتھے روز بھی دھرنا دیے ہوئے ہیں. دھرنا عمائدین اور حکومتی نمائندوں کے درمیان بدھ کو ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں. ادھر وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزیر علی حیدر زیدی اور زلفی بخاری کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے ہمراہ دھرنا عمائدین سے ملاقات کی. بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران علی حیدر زیدی نے کہا کہ ہماری آت جوڑ کر گزارش ہے کہ معاملے کو کسی چیز سے مشروط نہ کریں اور یہ مطالبہ نہ کریں کہ وزیر اعظم آئے تو میتوں کی تدفین کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے اور وہ کوئٹہ ضرور آئیں گے، لیکن جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں دفنانا چاہیے. پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے دھرنا عمائدین کو یقین دلایا کہ وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی بھی کوئٹہ آئیں گے. لواحقین نے وزراء کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش رد کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ جب تک وزیر اعظم خود کوئٹہ آ کر متاثرہ خاندانوں کی داد رسی نہیں کرتے اس وقت تک دھرنا ختم نہیں کیا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں متاثرہ خاندان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جلد ان کے پاس تعزیت کے لیے آئیں گے. مچ واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین نے حکومت کے سامنے 7 مطالبات رکھے ہیں، جن میں مچ واقعے میں ملوث افراد کی فل فور گرفتاری اور نیشنل ایکشن پلان کے مطابق دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے خاتمے کا مطالبہ سر فہرست ہے. یاد رہے کہ بلوچستان کے علاقے مچ میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے 11 کانکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد لواحقین نے کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر احتجاجی دھرنا دے رکھا ہے اور ہلاک شدگان کے قاتلوں کی گرفتاری تک تدفین نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. کانکنوں کی ہلاکت کے خلاف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان میں حالیہ دنوں میں لاپتہ افراد کے کیسز میں اعلیٰ سرکاری حکام پر کروڑوں روپے کے جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں. اسلام آباد سے لاپتہ ایک شخص کے بازیاب نہ ہونے پر عدالت نے پولیس، سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع پر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ کیا. ایسے کئی خاندان ہیں جو اب تک اپنے عزیزوں کی تلاش میں ہیں، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی ان کے عزیز انہیں مل نہیں پا رہے. اس حوالے سے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں حالیہ عرصے میں عدالتوں کی طرف سے لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر سخت احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد سے اغوا ہونے والے ایک شخص کی 6 سال بعد بھی عدم بازیابی پر عدالت نے پولیس، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور دیگر حکام پر 1 کروڑ روپیہ جرمانہ عائد کر دیا. یہ صرف ایک کیس نہیں بلکہ دیگر ایسے ہی کیسز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں. لاہور سے تعلق رکھنے والی ایڈوکیٹ سعدیہ راحت گزشتہ 8 سالوں سے اپنے شوہر نوید بٹ کی تلاش میں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں. سعدیہ راحت نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کے کمیشن کی طرف سے پروڈکشن آرڈر کے باوجود اور عدالتوں کے بار بار کے احکامات کے باوجود ان کے شوہر کو آج تک عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا.
احمد ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا، پھر واپس کمیشن میں. ہمارا 6 سال سے کیس چل رہا ہے، پروڈکشن آرڈر بھی ایشو ہوا ہے 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک پتا نہیں.
عدالت کی طرف سے کیے گئے جرمانوں میں سے ایک کیس اسلام آباد کی ماہرہ ساجد کا ہے، جن کے شوہر ساجد محمود بھی کئی سال سے لاپتہ ہیں. ان کے اغوا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں گھریلو اخراجات کے لیے رقم ادا کرنے کی ہدایت کی، جس پر پروسیکیوٹر نے یہ رقم 60 روز میں ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. تاہم اب تک کسی بھی کیس میں جرمانہ ادا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کیسز میں اپیلیں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. پروسیکیوٹر ضلع اسلام آباد سید طیب شاہ کہتے ہیں کہ ان کیسز پہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی کہ یہ کیسز ابھی زیر سماعت ہیں.
اگر تو اسٹیٹ کسی فیصلے سے اگری نہیں ہوتی ہے تو لازمی ظاہری بات ہے اس کی قانون کے اندر اپیل پرووائڈیڈ ہے تو وہ اپیل اس کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں ایک دو کیسز پہلے بھی تھے اسی نوعیت کے تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے اپیل فائل کی گئی تھی جس کے اندر پھر وہ آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہوئے ہیں.
ان کیسز کی وجہ سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو ایک نیا راستہ ملا ہے کہ وہ ایسی کیسز میں حکومت سے معاوضہ طلب کر سکتے ہیں. لاپتہ شخص ساجد محمود کی اہلیہ ماہرہ ساجد کے وکیل عمر گیلانی کہتے ہیں کہ ایسے خاندان جو اس مشکل سے گزرے ہیں وہ ان کیسز کو بنیاد بنا کر ریاست سے مطالبہ کر سکتے ہیں.
یہ فیصلہ جو ہے یہ حتمی شکل اختیار کر گیا ہے اور ملک میں جس جس خاندان کے لوگوں کو مسنگ پرسنز کمیشن یا کسی اور سرکاری ادارے نے وہ تسلیم کیا ہے کہ یہ مسنگ پرسن ہے وہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
پاکستان میں لاپتہ افراد کے کمیشن کے مطابق اس وقت بھی لاپتہ افراد کی تعداد 2500 سے زائد ہے. اگرچہ اس بارے میں عدالتوں کی طرف سے سخت احکامات جاری کیے گئے تاہم اب بھی کئی افراد بدستور لاپتہ ہیں جن کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کیا جاتا ہے. تاہم ریاستی ادارے اور حکومت ہمیشہ اس کی تردید کرتی آئی ہے. آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
بھارت کے سابق صدر آن جہانی پرنب مکھرجی نے اپنی یادداشت صدارتی سال 2012 سے 2017 تک میں لکھا ہے کہ بھارتی افواج کی جانب سے 2016 میں کی جانے والی مبینہ سرجیکل سٹرائک کی ضرورت سے زیادہ تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کاروائی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. ان کے مطابق پاکستانی کاروائیوں کے جواب میں بھارت ایسے اقدامات اٹھاتا رہتا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اڑی میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کے 10 روز بعد مبینہ طور پر یہ کاروائی کی گئی تھی. اڑی حملے میں 18 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. تاہم پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اس کی سرزمین پر کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں ہوئی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پرنب مکھرجی نے اپنی کتاب کی چوتھی جلد میں بھارت پاک تعلقات اور وزیر اعظم نریندر مودی کے متعدد خارجہ پالیسی اقدامات پر بھی اظہار خیال کیا ہے. سرجیکل اسٹرائک کے سلسلے میں رد عمل معلوم کرنے کے لیے جب ہم نے بعض سابق سفارتکاروں سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت چاہ لی کہ انہوں نے ابھی یہ کتاب پڑھی نہیں ہے. لیکن بین الاقوامی امور کے ایک سینئر تجزیہ کار اسد مرزا کہتے ہیں کہ پرنب مکھرجی خود وزیر دفاع رہ چکے ہیں اس لیے ان کو معلوم ہے کہ ایسے امور پر کیسا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت نے جس طرح مبینہ سرجیکل اسٹرائک کا پروپیگنڈا کیا تھا پرنب مکھرجی کی نظر میں اس کی ضرورت نہیں تھی.
یہ چیزیں جو ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں جو ہیں وہ معمول کی بات ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں کبھی کوئی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے, کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اگر ہم اس سے کوئی سیاسی مفاد یا پولیٹیکل مائلج لینے کی کوشش کریں تو وہ فوج کے مورال کے لیے بھی درست نہیں ہے اور اس سے ایک غلط چھوی جو ہے وہ عوام میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ مجموعی طور کے اوپر ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ایک صحیح رد عمل ثابت نہیں کر سکتے ہیں.
اسد مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ دراصل بھارتی حکومت اس معاملے سے سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی.
جس طریقے سے میڈیا کے ذریعے اس چیز کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی, عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستانی فوج نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے, وہ اس طریقے کی عملاً کوئی چیزیں جو ہے وہ رونما نہیں ہوئی تھی شاید, اور ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے بڑے طور کے اوپر طریقے سے اس کو اپنے حق اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور ایک غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کریں.
یاد رہے کہ سلسلے میں پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی افواج کی جانب سے اس کی سرزمین پر کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی تھی. پرنب مکھرجی نے عمران خان کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونے کو ایک دلچسپ واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ بھارت کو عمران خان سے بات چیت کرنی چاہیے, یہ بھارت کے مفاد میں ہے. ان کے مطابق عمران خان سیاستدانوں کی اس نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو آزادی کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جس کے کندھے پر تقسیم سے قبل کی سیاست کا بوجھ نہیں ہے. اسد مرزا بھی دونوں ملکوں میں مذاکرات کی تجدید پر زور دیتے ہیں.
بھی ہے کہ ہم ایک ایسی قیادت کے ساتھ میں گفت و شنید جاری رکھیں جس کو کہ اپنے ملک کو آگے لے جانے کے علاوہ خطے میں امن قائم کرنے کا بھی پابند مانا جا سکتا ہے, اور اس کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کے درمیان نئے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں.
ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن کہتے ہیں کہ عمران خان کے آنے کے بعد پاکستان میں جمہوریت کو استحکام حاصل ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت نہ صرف خطے کے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کے مفاد میں ہے.
دونوں ملکوں میں اگر بہتر سمبندھ بنا رکھنا ہے पाकिस्तान से भी भारत को बात कर ले और इमरान खान को भी चाहिए कि भारत की तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। ये दोनों मुल्कों के लिए नहीं पूरे एशिया महाद्वीप के लिए बेहतर तरक्की का रास्ता खोलेगा।
प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी जब वजीर आजम के ओहदे पर फायज हुए तो उनके पास खारजा उमूर का कोई तजर्बा नहीं था। उन्होंने ऐसे इकदाम उठाए जिसकी कोशिश साबिका वजीर आजम ने नहीं की थी, इसीलिए बहुत से खारजा उमूर के माहरीन को उन इकदाम पर हैरत हुई। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
अमरीका की रियासत जॉर्जिया में सेनेट की दो नशिस्तों पर मंगल के रोज होने वाली वोटिंग के गैर सरकारी इब्तदाई नतायज के मुताबिक एक नशिस्त पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राफेल वर्नॉक ने कामयाबी हासिल की है। सेनेट की दूसरी नशिस्त पर वोटों की गिनती ताहाल जारी है, जहां रिपब्लिकन सेनेटर डेविड पर्दियो का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन ओसॉफ से है। अब तक के गैर सरकारी नतायज के मुताबिक जॉन ओसॉफ को अपने रिपब्लिकन हरीफ पर चंद हजार वोटों की बढ़तरी हासिल है। बेशतर अमरीकी नशरियाती के मुताबिक एक निश्चित पर डाले गए बेशतर वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई, जिसके मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार राफेल वर्नॉक ने रिपब्लिकन सेनेटर कैली लॉफलर को 40,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। 100 अरकान पर मुश्तमिल अमरीकी सेनेट में इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की 50 और डेमोक्रेटिक पार्टी की 48 नशिस्तें हैं। सेनेट पर कंट्रोल हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जॉर्जिया की दोनों नशिस्तें हासिल कर लेती है तो उसकी नशिस्तों की तादाद रिपब्लिकन अरकान के बराबर हो जाएगी, और इस सूरत में अमरीका की नौ मुंतखब नायब सदर कामला हैरिस का वोट किसी भी कानून साजी में फैसला कुन होगा जो हस्बे मंशा सेनेट इजलास की सदारत कर सकती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस के ऐवान जेरी यानी ऐवान नुमाइंदगान में मामूली बढ़तरी हासिल है। जॉर्जिया से सेनेट की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी की सूरत में डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस के दोनों ऐवानों में रिपब्लिकन पार्टी पर सबकत हासिल हो जाएगी। कांग्रेस के दोनों ऐवानों में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत का फायदा नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को होगा, और वो उन मामलों पर कानून साजी करा सके जिनका उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था। इसके बरक्स अगर रिपब्लिकन जमात जॉर्जिया से सेनेट की एक नशिस्त हासिल करती है तो उसे ऐवाने बाला में अक्सरियत हासिल हो जाएगी, और सेनेट पर रिपब्लिकन जमात का कंट्रोल नौ मुंतखब सदर बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस सूरत में मुतनाज़े मामलात पर बाइडन इंतजामिया को रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ सख्त मुज़ाकरात करना होंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में कल रात से अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में जमा होना शुरू हो गए। वो आज कांग्रेस के इजलास के मौके पर सदर ट्रंप की हिमायत का मुजाहरा करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने भी ट्विटर पर कहा कि वो उन मुजाहरीन से खिताब करेंगे। कांग्रेस आज 3 नवंबर के इंतखाबात के नतायज की तौसीक के लिए इजलास कर रही है। सदर ट्रंप का कहना है कि वो इस इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते क्योंकि इसमें बेकायदगियां की गई हैं। मजीद तफसीलात असद नजीर की रिपोर्ट में पेश करते हैं।
सैकड़ों लोग मंगल की रात भी दारुल हुकूमत में जमा हुए, जिनमें वो ग्रुप भी शामिल थे जिनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। हुकाम का कहना है कि उन्होंने 6 लोगों को हथियार रखने और एक पुलिस अफसर पर हमले और स्टेन गन रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इससे कबल सदर ट्रंप की हिमायत में मंगल के रोज वाशिंगटन में कई रैलियों के इम्कान के पेश नज़र अमन व अमान को कंट्रोल में रखने के लिए व्हाइट हाउस के अतराफ और नेशनल मॉल के बाद हिस्सों में सड़कों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के अतराफ में पुलिस और इनके साथ नेशनल गार्ड्स के अहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने लोगों से कहा है कि वो एहतजाजी मुजाहरों से दूर रहें। ट्रंप के हामियों का ये एहतजाजी मुजाहरा बुध को उस वक्त भी जारी रहेगा जब कांग्रेस में सदारती इंतखाबात के लिए डाले गए इलेक्टोरल वोटों की गिनती करने के बाद कामयाब उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मुजाहरों में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्को है, जिनमें प्राउड बॉयज नामी तंजीम के उहदेदार भी शामिल होंगे जिन्होंने इन मुजाहरों में शिरकत का ऐलान किया है। गुज़श्ता रात इनके लीडर को वाशिंगटन पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वाशिंगटन डीसी की मेयर मोरियल बाउजर और कायम मुकाम पुलिस चीफ रॉबर्ट कॉन्टी ने मुजाहरीन से कहा है कि वो अपने साथ आतिशी असलाह लेकर न आए। मेयर बाउजर ने पीर को न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम शहर में तशद्दुद या लोगों को खौफजदा करने की इजाजत नहीं देंगे। शहरी इंतजामिया ने वाशिंगटन शहर में आतिशी असलाह से मुतालिक शहरी कवानीन से आगाही के लिए जगह जगह पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। واشنگٹن میں نیشنل گارڈز آ گئے ہیں اور وہ جمعرات تک شہر میں موجود رہیں گے اور امن و امان کے سلسلے میں پولیس کی مدد کریں گے۔ خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈی سی کی میئر باؤزر نے 9:30 کے موقع پر نیشنل گارڈ سے درخواست کی تھی کہ وہ منگل سے جمعرات تک شہر میں ہونے والے احتجاج کے دوران پولیس کی مدد کریں۔ میئر باؤزر نے مظاہروں کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے شہر میں کرفیو کے نفاذ کے امکانات کو مسترد نہیں کیا، جس کا فیصلہ صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی کے اٹارنی جنرل کول ایسپین نے کہا ہے کہ میٹرو پولیس اور میئر کے تعاون سے اٹارنی جنرل کا دفتر مظاہرین کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور ضلعی قوانین کو توڑنے والوں کو جواب دہ بنانے کے لیے اپنے تمام اختیارات استعمال کیے جائیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حتمی مرحلے میں 6 جنوری کے دن امریکی کانگریس ریاستوں کی جانب سے پہنچائے گئے الیکٹرل ووٹوں کی وصولی، ان کی تصدیق اور ان کے نتائج کا اعلان کرتی ہے۔ سرٹیفیکیشن کا یہ عمل امکانی طور پر کئی گھنٹوں پر محیط ہو سکتا ہے، جس میں نائب صدر مائک پینس آج یعنی بدھ کے روز ریاستوں کے نتائج پیش کرنے سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اگر کم از کم ایک سینیٹر کسی بھی ایک ریاست کے نتائج پر اعتراض کرتا ہے تو وہ ان نتائج پر لگ بھگ 2 گھنٹے کی بحث پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ہر چیمبر پھر اس بارے میں الگ الگ ووٹنگ کرے گا کہ آیا اس ریاست کے نتائج کی توثیق کی جائے۔ کسی بھی ریاست کے نتائج کو منسوخ کرنے کے لیے ایوان اور سینٹ دونوں کا اس پر متفق ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ایوان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس ہے، اس لیے وہاں کسی ریاست کے نتائج کے مسترد ہونے کا حقیقی امکان موجود نہیں۔ اس کے علاوہ اگر سب نہیں تو سینٹ کے بہت سے ریپبلکن ارکان نتائج کو چیلنج کیے جانے کو مسترد کرنے میں ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایوان اور سینٹ توقع ہے کہ کم از کم 3 ریاستوں ایریزونا، جارجیا اور پینسلوانیا کے نتائج پر اعتراضات پر بحث کریں گے، جو سب کی سب مسٹر بائیڈن کے لیے ووٹ دے چکے ہیں۔ لیکن حتمی طور پر مسٹر بائیڈن کے صدر ٹرمپ کے 232 ووٹوں کے مقابلے میں 306 الیکٹرل ووٹوں سے فتح کی تصدیق پر بحث ہوگی۔ جب تمام ریاستوں کے نتائج زیر غور ہو جائیں گے تو مسٹر پینس کو جنائب صدر کے طور پر سینٹ کے پریزائڈنگ افسر کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہر امیدوار کے الیکٹرل کالج کے ووٹوں کے اعلان اور مسٹر بائیڈن کی فتح کی تصدیق کے لیے بلائیں گے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں اور اعداد و شمار کی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو 21 سے 28 روز کے درمیان فائزر اور بایون ٹیک ویکسین کی 2 خوراکیں لینا ہوگی۔ اس وقت بہت سے ملکوں کو کرونا وائرس کی تبدیل شدہ زیادہ مہلک اقسام سے خطرہ ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس گبراسس نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے محققین کی ایک ٹیم کو ووہان جانے کی اجازت نہ دینے پر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
امریکہ میں COVID-19 کی ویکسین کی دستیابی کا عمل توقع سے زیادہ سست روی کا شکار ہے، اور اسی لیے متعدد ریاستوں نے ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ نیو یارک کے گورنر کا کہنا ہے کہ اسپتالوں کے لیے یہ لازمی ہوگا کہ وہ ویکسین دستیاب ہونے کے بعد 1 ہفتے کے اندر لوگوں کو فراہم کریں، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسپتالوں پر $1,00,000 تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور انہیں ویکسین وصول کرنے والے اداروں کی فہرست سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ اسپتالوں کو 3 ہفتے سے ویکسین فراہم کی جا رہی ہے، تاہم انہوں نے اب تک فراہم کردہ ویکسین کا صرف 46% استعمال کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ نیو یارک میں اسپتالوں میں کورونا مریضوں کی آمد دسمبر کے شروع سے دگنی ہو چکی ہے۔ فلوریڈا میں ویکسین حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کی لمبی لائنیں دکھائی دے رہی ہیں، جہاں طبی عملے اور 65 برس سے زائد عمر کے افراد کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا میں گورنر نیوسم نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 14 روز کے دوران کیلیفورنیا میں 4,000 کے لگ بھگ شہری کرونا وائرس سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی فراہمی کا عمل تیز تر کیا جا رہا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد منگل کے روز 2,08,00,000 تک پہنچ چکی ہے، اور ملک بھر میں اب تک ویکسین کی 46,00,000 خوراکیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے متنبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو 21 سے 28 روز کے وقفے سے فائزر اور بائیو انٹیک ویکسین کی دو خوراکیں لینا ہوں گی۔ اس وقت بہت سے ملکوں کو کرونا وائرس کی تبدیل شدہ زیادہ مہلک اقسام سے خطرہ ہے۔ WHO کے اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ آف ایکسپرٹس آن ایمونائزیشن یعنی سیز کے چیئرمین الجینڈو کرابیوٹو نے ایک آن لائن نیوز بریفنگ میں کہا کہ سیج نے 21 سے 28 دنوں کے اندر ویکسین کے دو ڈوز لینے کی سفارش کی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس گھبراسس نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے محققین کی ایک ٹیم کو ووہان جانے کی اجازت نہ دینے پر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محققین کی ٹیم کرونا وائرس کی وجوہات جاننے کے لیے ووہان جا رہی تھی، لیکن چین نے انہیں وہاں آنے کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ محققین کی ٹیم کے بعض ارکان نے ووہان کے لیے سفر بھی شروع کر دیا تھا، جبکہ چند ارکان نے سفر کے آخری منٹ میں اپنا دورہ منسوخ کیا۔ ان کے بقول محققین کے ووہان کے دورے کا مقصد چین کی حکومت، عالمی ادارے صحت اور بعض دیگر ممالک نے مشترکہ فیصلے کے ساتھ طے کیا تھا۔ واضح ہے کہ کرونا وائرس نے چین کے شہر ووہان کو سب سے پہلے اپنی لپیٹ میں لیا تھا، جس کے بعد یہ وائرس پوری دنیا تک پھیلا اور اب تک کروڑوں افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے رکن ڈک پاؤنڈ کا کہنا ہے کہ رواں سال منعقد ہونے والے ٹوکیو اولمپکس کو منسوخی سے بچانے کے لیے تمام کھلاڑیوں کو ترجیح بنیادوں پر کرونا وائرس ویکسین لگوائی جائے۔ فرانسیسی خبر رسائی ادارے اے ایف پی کے مطابق کینیڈا سے تعلق رکھنے والے بین الاقوامی اولمپک کمیٹی میں طویل مدت تک اپنی خدمات سر انجام دینے والے ڈک پاؤنڈ کہتے ہیں کہ اگر تمام کھلاڑیوں کو پہلے سے وبائی مرض سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی جائے تو دنیا بھر کے کھلاڑی اولمپکس میں شرکت کر سکیں گے اور اولمپک گیمس کا انعقاد بھی ممکن ہو سکے گا۔ اے ایف پی نے اسکائی نیوز کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حکومت اور برٹش اولمپک ایسوسی ایشن کے درمیان جولائی تک کھلاڑیوں کو کرونا وائرس ویکسین دینے سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ادھر برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث گزشتہ سال نئی گاڑیوں کی فروخت میں 30% کمی ہوئی۔ صنعت کاروں کی تنظیم کے مطابق 1943 کے بعد گاڑیوں کی فروخت میں یہ کمی کی سب سے بڑی شرح ہے۔ سوسائٹی آف موٹر مینوفیکچررز اینڈ ٹریڈرز کے اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں نئی گاڑیوں کی طلب 16,30,000 پر تھی۔ نئی گاڑیوں کی فروخت میں سب سے زیادہ کمی گزشتہ سال اپریل میں 97% رہی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اپریل میں پورا مہینہ لاک ڈاؤن نافذ تھا۔ برطانیہ میں جون سے بتدریج گاڑیوں کی ڈیلر شپس نے کام شروع کیا۔ وبا کی دوسری لہر میں انگلینڈ میں نومبر میں شو روم بند کر دیے گئے، تاہم اس بار کئی شو روم پہلے کی نسبت وبا سے نمٹنے کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ اور مختلف صارفین کو کلک اینڈ کلیکٹ یعنی منتخب کریں اور خرید لیں کا آپشن دے دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود نئی گاڑیوں کی فروخت میں کمی رہی۔ گزشتہ برس 2019 میں بھی نئی گاڑیوں کی فروخت میں کمی دیکھی گئی تھی، جس کی وجہ برطانیہ کی یورپ سے علیحدگی کے لیے بریکسٹ پر عمل درآمد کا انتظار تھا۔ چین میں سرکاری ایسٹ مینجمنٹ فارم ہورانگ ایسٹ مینجمنٹ کے سابقہ سربراہ 58 برس کے لائی یاومن کو رشوت ستانی، کرپشن اور دیگر جرائم کی سزا میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ چین میں معاشی جرائم سے متعلق حالیہ برسوں میں یہ سخت ترین سزا ہے۔ اس سے پہلے متعدد سزائے موت کے مجرموں کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی تھی، لیکن لائی کے جرم کو شدید اور معاشرے کو انتہائی نقصان پہنچانے والا قرار دیا گیا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے کرپشن کے واچ ڈاک نے انہیں 2018 میں کرپشن اور رشوت ستانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ چین میں تیانجن کی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ لائی کے جرائم انتہائی زیادہ ہیں، جس میں 10 برس کے دوران مختلف مدوں میں 26 کروڑ امریکی ڈالر کے برابر رشوت لینے، کرپشن اور ایک بیوی ہوتے ہوئے بھی مزید خاندان شروع کرنے کے الزامات تھے۔ انہوں نے اپنے ماتحتوں کی کرپشن کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی، مگر عدالت کے مطابق ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ انہیں کسی طرح کی رعایت نہیں دی گئی۔ چین میں 2012 کے بعد کرپشن کے خلاف شروع ہونے والی مہم میں اب تک سینکڑوں اعلی عہدیداروں کو قید کیا گیا ہے، جن میں ایک سرکاری انشورنس فرم کے سابقہ سربراہ بھی شامل ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں۔ غزہ کی گنجان آباد پٹی کو طویل عرصے سے پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ اسی قلت پر قابو پانے کے لیے اتنے طے منصوبے زیر غور آتے رہے ہیں، اور اب تازہ ترین کوشش میں شمسی توانائی سے چلنے والے ایک جدید منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ہوا کی مدد سے پینے کا صاف پانی بنایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ فائزہ بخاری۔
غزہ میں یہ پروجیکٹ فلسطینی علاقے میں قائم ہے جس کے روح ربا ایک روسی نژاد اسرائیلی عرب پتی مائیکل میریلاشویلی ہیں جو واٹرجن نامی کمپنی کے سربراہ ہیں۔ اس کمپنی نے ماحولیاتی واٹر جنریٹر تیار کیے ہیں جو ہوا کی نمی پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ جنریٹر یومیہ 5,000 سے 6,000 لیٹر پینے کا صاف پانی پیدا کرتے ہیں۔ نمی جذب کرنے کے بعد مشین اسے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے اور پھر اس پانی کو فلٹر کر کے پینے کے قابل بناتی ہے۔ غزہ میں واٹرجن کی چند ہی مشینیں کام کر رہی ہیں، اس لیے وہ اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے گنجان آباد علاقوں میں رہنے والے 20,00,000 لوگوں کے لیے پانی کی مانگ پوری کرنے سے فی الحال قاصر ہے۔ واٹرجن کا دفتر غزہ سے 80 کلومیٹر شمال میں تل ابیب کے گلاس ٹاور میں واقع ہے۔ کمپنی کے سربراہ مائیکل 2009 میں روس سے اسرائیل منتقل ہوئے اور ان کے ساتھ ہی واٹرجن کمپنی بھی اسرائیل آ گئی۔ تب سے اب تک واٹرجن 80 ممالک کو اپنی مشینیں ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ اسرائیل نے 2007 سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور اسرائیل کی کوئی کمپنی غزہ میں براہ راست کام نہیں کر سکتی، اس لیے واٹرجن کمپنی کی ہوا سے پانی بنانے والی مشینیں غزہ میں سول سوسائٹی کا ایک گروپ دامور چلا رہا ہے۔ دامور سے وابستہ انجینئر فتح شیخ خلیل نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے AFP سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جب ہوا میں نمی کا تناسب 65% سے زائد ہو تو واٹرجن کی مشینیں روزانہ تقریباً 5,000 لیٹر پینے کا پانی بنا سکتی ہیں۔ ان کے بقول اگر نمی کا تناسب 90% سے بڑھ جائے تو 1,000 لیٹر اضافی پانی بنایا جا سکتا ہے۔ غزہ کی پٹی برسوں سے اقتصادی مسائل، بجلی اور پینے کے صاف پانی کے بحران سے دوچار ہے۔ یہاں کا پانی کھارا ہونے کے ساتھ ساتھ آلودہ بھی ہے جو پینے کے قابل نہیں بلکہ مضر صحت بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کا صرف 3% پانی بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ہے۔ عالمی ادارے نے سن 2012 میں پیش گوئی کی تھی کہ ماحولیاتی دباؤ کے سبب غزہ میں رہائش آسان نہیں۔ مختلف مطالعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ غزہ کے غیر معیاری پانی سے پتھری اور دیگر امراض تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ یورپی یونین سمیت کئی ادارے پانی کے مسئلے کو حل کرنے میں کوشاں ہیں۔ وہ قلت پر قابو پانے کے لیے سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنانے کی غرض سے پلانٹ لگانے کے حامی ہیں۔ AFP سے بات کرتے ہوئے واٹرجن کے سربراہ مائیکل کا کہنا تھا کہ جب مجھے غزہ میں پانی کے بحران سے متعلق علم ہوا تو میں فوری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرا ہدف دنیا میں ہر انسان کو پینے کا پانی فراہم کرنا ہے۔ مائیکل نے بتایا کہ انہوں نے غزہ میں اپنی مشینوں کو چلتے نہیں دیکھا کیونکہ انہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کے بقول، مجھے پتا ہے غزہ کے رہنے والے واٹرجن کو میری طرف سے تحفہ نہیں سمجھتے، یہ خدا کی جانب سے تحفہ ہے۔ غزہ کے رہائشی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز خدا کی طرف سے ملے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ واٹرجن نے 2 مشینیں غزہ کو عطیہ کی ہیں جبکہ 1 مشین اسرائیل کے جنوبی علاقے میں واقع ہے۔ ایک اور مشین غزہ کے علاقے خان یونس کے ٹاؤن ہال میں نصب کی گئی ہے جس کی مالیت $61,000 ہے۔ واٹرجن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی تیار کردہ مشینیں مکمل طور پر پانی کی قلت کا خاتمہ نہیں کر سکتی، البتہ انہوں نے مسئلے کا حل ضرور پیش کیا ہے۔
فائزہ بخاری کی اس رپورٹ کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں، اور آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاست سے۔ پاکستان میں سیاست کس رخ پر جاری ہے؟ حکومت مخالف اپوزیشن کی تحریک میں شامل بڑی جماعتوں کے درمیان مبینہ اختلافات کا تحریک پر کیا اثر ہو سکتا ہے، اور حکومت کا اس سلسلے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتوں کے تحت پی ٹی ایم کی جانب سے حکومت کے خلاف مہم جاری ہے، اور وہ حکومت پر ناقص کارکردگی اور نمائندہ حکومت نہ ہونے کا الزام لگا رہی ہے، جبکہ حکومت اپنا ریکارڈ کا دفاع کرتی ہے۔ دوسری جانب خود پی ٹی ایم کی جماعتوں کے درمیان بعض تجزیہ کاروں کے مطابق عدم اتفاق نظر آتا ہے، خاص طور پر وہ پیپلز پارٹی کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیانیے سے متفق نہیں ہے۔ ہم نے گفتگو کی ہے ایک سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عاصم اللہ بخش، پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سحر کامران اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکورٹی اطلاعات احمد جواد سے۔ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن سب سے زیادہ مختلف ہے۔ انہوں نے کہا،
دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے یا کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ میں جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب پارٹیاں اپنے لیے ایک بہتر ڈیل چاہتی ہیں۔ بنیادی طور پہ تمام سیاست کا ہی جو محور ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر جو سیاسی اکائی ہے یا پارٹی ہے یا جو لوگ کارکن ہوتے ہیں وہ اپنے لیے ایک بہتر جو ہے وہ صورتحال چاہتے ہیں اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہے۔ پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ وہ مرکزی حکومت کے حوالے سے اس کے تحفظات بھی ہیں اور جو مرکزی حکومت کے عزائم ہیں اس کی لیڈرشپ کے متعلق نیب کے حوالے سے یا کرپشن کی تحقیقات کے حوالے سے وہ بھی اس کے سامنے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کے پاس پاکستان کی وفاقی اکائیوں میں سے ایک اہم اکائی کی حکومت بھی ہے اور وہ چاہے گی کہ وہ حکومت اس کے پاس رہے، یعنی اس کے پاس کھونے کے لیے سب سے زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان حالات میں پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتوں کے پاس کھونے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سحر کامران کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر تمام پارٹیوں کے درمیان اتفاق رائے ہے، لیکن ہر پارٹی کا اور ہر لیڈر کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا،
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تمام معاملات اے پی سی میں طے ہو گئے تھے پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے ان تمام معاملات کے اوپر، اور دیکھیں ہر پارٹی کا اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا بات کرنے کا طریقہ اختیار ہوتا ہے۔ میں کہوں کہ عمران ریاضی صاحب سارا وہ جو ہے وہ چور ڈاک بولتے ہیں تو ہم نہیں کہتے، ہم ضرور ان کے کرپشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری معاملہ فہم ہے، وہ چیزوں کو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ آپ کی پرسنل اپ برنگنگ ہوتی ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں تو مقصد ہمارا بھی وہی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب جو ہے جب وہ بات کرتے ہیں اور کچھ ایلیٹ لوگوں کے نام لیتے ہیں تو ان کے پاس ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں، تو میرے خیال میں بات ایک ہی ہے، بات کہنے کا طریقہ مختلف ہے۔
یہ تھی سینیٹر سحر کامران، جنہوں نے حکومت کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیاسی ڈیڈ لاک کا بہترین حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا،
لیکن جاپی صاحب اگر کوئی بھی پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہو تو اس کا سولوشن جو ہے وہ پولیٹیکل ہی ہونا چاہیے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ریزولوشن سے ہی اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ اس میں حکومت پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اپوزیشن پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت اور جب بھی اپوزیشن سے اس حوالے سے اگر کوئی بھی مذاکرات یا کوئی بات چیت کا آغاز کرتی ہے تو اس میں سب سے بڑا چیلنج جو حکومت کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ دو بڑی پارٹیوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے یا تو وہ عدالتوں میں کرپشن کے کیسز کا سامنا کر رہی ہے یا ضمانتوں کے اوپر ہے یا جیلوں کے اندر ہے یا اس ملک سے وہ مفرور ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی ہرڈل ہے کہ جس میں اپوزیشن جب تک ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ریلیف نہیں دیا جاتا وہ کسی سیریس مذاکرات کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس کے ثمرات آئندہ 6 ماہ کے بعد پاکستان کے عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھے احمد جواد، قمر عباس چافری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور پاکستان میں زیادتی کا شکار خواتین کے حق میں دیے گئے پنجاب کورٹ کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
پنجاب کی ایک عدالت نے جنسی تشدد کا شکار خواتین کے لیے قوانین ہونے کی شرط کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ اس کا کوئی طبی جواز نہیں ہے اور اس لیے یہ فقط متاثرہ خاتون کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں تنظیموں نے پچھلے سال لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جنسی تشدد کا شکار خاتون کا طبی معائنہ کرنا غیر ضروری ہے جس سے پتہ لگایا جا سکے اگر ان کے پہلے سے جنسی تعلقات تھے. اپنے دیے گئے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے حکومت کو کہا کہ وہ جنسی تشدد کا شکار خواتین کے لیے اس طریقے کار کو ختم کریں اور اس سلسلے میں تربیتی پروگرامز بھی شروع کریں. سندھ میں خواتین کمیشن کی سابق چیئرپرسن انیس ہارون نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس کا پورے ملک پر اطلاق ہوگا.
اس پہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی تھی اور ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اس پہ کیمپین بھی چلائی گئی تھی اور اس میں ہماری طرف سے جو ہے یہاں ویف کراچی کی طرف سے فریحہ عزیز جو ہیں وہ بہت ایکٹیو تھی اور یہ لاہور کے اور یہاں کے ایکٹیوسٹ سب جگہ مل کے انہوں نے ایک پیٹیشن کیا تھا لیکن اس کو رکھا وہیں تھا اس لیے کہ پھر وہ سب جگہ اس کا فالو اپ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. لیکن یہ کورٹ کا ڈیسیشن ہے اور یہ جو ہے اپلائی کرتا ہے آن ہول آف پاکستان, تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پنجاب پہ اپلائی کرے گا اور سندھ پہ اپلائی نہیں کرے.
یہ فیصلہ جو ہے وہ عام طور پہ معاشرے کے لیے بھی ایک اہم فیصلہ سمجھا جائے, اس کا پورے معاشرے پر کوئی اثر دیکھتی ہیں؟
ہاں میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایک جو ابھی تک چونکہ ہمارے یہاں جو معاشرہ ہے اس میں سب جگہ تو یہ تو نہیں ہے کہ روشن خیال معاشرہ ہے بلکہ بہت زیادہ کنزرویٹزم بھی ہے, تو آئی تھنک ایک تو وہ سلسلہ جو ہے وہ رکے گا بہت حد تک. اس میں سوچ میں لوگوں کی فرق آئے گا کہ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے وہ ایجنڈا, اور یہ ایک بہت بڑا فریڈم ہے ان کے لیے جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ ریپ کیسز میں اگر عورت ورجن نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ریپ نہیں ہوا. یہ بہت سارے ججمنٹس ہمارے اس میں یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ.
یہ تھیں خواتین محاذ عمل کی بانی رکن انیس ہارون. دوسری طرف پنجاب میں وکیل اسد جمال کا کہنا تھا کہ وکلا اس فیصلے کو اپنے روزمرہ قانون میں استعمال کریں گے.
یہ ایک ریاستی ادارے جوڈیشری کی طرف سے اعلان اس کو سمجھا جائے گا اور اس کا استعمال کیا جائے گا وکیلوں کی جانب سے سیکچوئل اسالٹ کے جو کیسز ہیں, جو جنسی زبردستی کے کیسز ہوتے ہیں ان میں. سو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی سمبولک ویلیو بھی ہے اور پریکٹیکل ویلیو بھی ہے, دونوں ہی ہیں.
تو یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے بعد جنسی تشدد کا شکار خواتین کو انصاف زیادہ آسانی سے مل سکے گا؟
جی قدرے بہتر ہو جائے گی صورتحال. ہمیں انویریبلی یہ میڈیکو لیگل جو رپورٹس آتی ہیں اس میں خواتین جنہوں نے الزام لگایا ہوتا ہے ریپ کا, ان کی پاسٹ سیکچوئل کانڈکٹ کو یا ان کی ورجینٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو رپورٹ میں لکھا جاتا ہے, تو اس کو اس فیکٹ کو عدالتیں مد نظر رکھتی ہیں. اگرچہ وہ بعض اوقات ججز جو ہیں اس کو لکھتے نہیں ہیں لیکن وہ اس بات سے متاثر ضرور ہوتے ہیں کہ یہ بھی حقیقت ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ اس پر پابندی لگ جانے کی وجہ سے اور عدالتی فیصلہ آ جانے کی وجہ سے اب یہ بات رپورٹس میں نہیں لکھی جائے چاہیے, تو اس سے فائدہ تو ہوگا.
یہ تھے پنجاب میں کرمنل ڈیفینس کے وکیل اسد جمال, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
دہشت گرد تنظیم داعش عراق اور شام میں اپنی شکست کے ایک سال بعد بھی سال 2020 میں مشرق وسطی سے افریقہ اور یورپ تک پوری دنیا میں درجنوں ہلاکت خیز حملوں میں کامیاب رہی. ماہرین کو تشویش ہے کہ کئی ملکوں میں موجود اس گروہ کے حامی اب بھی عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں. مزید تفصیلات عمران جدون کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
یہ گزشتہ ماہ کابل یونیورسٹی پر داعش کے حملے کے بعد کا منظر ہے. اس میں زیادہ تر طلبہ پر مشتمل تقریباً 3 درجن افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ حملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داعش کی علاقائی شکست کے اعلان کے کچھ مہینوں بعد ہی داعش کے 2020 میں عالمی سطح پر درجنوں کامیاب حملوں میں سے ایک تھا. امریکی فوج, ہمارے اتحادیوں اور شامی ڈیموکریٹک فورسز نے شام اور عراق میں داعش کے زیر قبضہ تمام علاقے کو آزاد کروایا ہے. اس کا باضابطہ طور پر اگلے ہفتے کسی وقت اعلان کیا جائے گا کہ ہم نے خلافت پر 100% کنٹرول حاصل کر لیا ہے. شام اور عراق کے کچھ علاقوں میں داعش کی مزاحمت جاری ہے جہاں وہ حملے کرتے رہتے ہیں, اور فرانس میں مزید حملے.
فرانس افریقہ میں دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے چند مغربی ممالک میں سے ایک ہے. مبصرین کے مطابق داعش کی خلافت کے خاتمے پر دہشت گرد گروہ کی بڑھتی سرگرمیوں پر بہت کم اثر پڑا ہے.
مجموعی طور پر جب ہم افریقہ میں اسلامک اسٹیٹ کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کامیابی حاصل کرنا مشکل نہیں. وہاں اس گروہ کے لیے سرگرمیاں جاری رکھنے کے مواقع موجود ہیں, جیسے مقامی تنازعات جس میں اس نے خود کو شامل کیا ہے. واضح طور پر مغربی اتحادی افریقہ کے تنازعات میں الجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے.
اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو بیرونی ممالک میں طویل تنازعات سے نکالنے کے لیے وعدہ کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ صومالیہ, شام, افغانستان اور عراق میں امریکی فوجیوں کی سطح کو کم کر سکے. لیکن عراق کے شمالی تیل سے مالا مال متنازع علاقوں میں کچھ ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ دولت اسلامیہ پہلے ہی مقامی باشندوں اور عراقی فوج اور شیعہ ملیشیا گروہوں کے مابین اعتماد کی کمی کا فائدہ اٹھا رہی ہے, جو ان کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں.
عراق کی مقامی سطح پر سیکیورٹی اور عدالتی نظام میں نااہلی اور بدعنوانی کے خلاف ایک بنیادی ناپسندیدگی موجود ہے اور داعش ان علاقوں میں جاری شورش کا فائدہ اٹھا رہی ہے.
جب بات جہادی خطرے کی ہو تو 2020 کو امریکہ کے لیے اچھا سال سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ میں بنیاد پرست اسلام پسندوں نے کوئی مہلک حملے نہیں کیے ہیں. لیکن یورپ میں جہادی نظریات کے حامیوں نے کم از کم 9 جانے لی ہیں اور یہ تعداد 2019 میں بھی اتنی ہی تھی. نامو عبداللہ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دو نسلوں سے کچھ زیادہ ہی عرصے کی بات ہے کہ امریکہ اور ویتنام جنگ میں مصروف تھے. امریکی افواج نے ان جنگلوں کو تباہ کرنے کے لیے لاکھوں گیلن کیمیکل کا استعمال کیا جنہیں دشمن کی فوجیں اپنی نقل و حرکت کو چھپانے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھیں. سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال کیا گیا وہ ایجنٹ اورنج تھا. یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں ڈائی آکسن شامل ہوتا ہے. یہ کیمیکل اس قسم کا ہے جس کے بارے میں ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ اس سے صحت اور ماحولیات پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ اور ویتنام نے اپنی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے بڑی پیش قدمی کی اور بالآخر 1995 میں سفارتی تعلقات قائم کر لیے. اب دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تجارتی اور اقتصادی تعلقات قائم ہیں. دونوں ملک سائنس اور ٹیکنالوجی, تعلیم, ماحولیات, صحت اور دفاع اور سلامتی اور جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں. ماحولیاتی نقصانات کا مداوا یا ایسے علاقوں کو صاف کرنے کے لیے جو ایجنٹ اورنج سے سب سے زیادہ آلودہ ہو گئے تھے, اس معاملے میں سر فہرست ہے. ویتنام کی حکومت کی درخواست پر امریکی حکومت نے بین الاقوامی ترقی کے امریکی ادارے یا یو ایس ایڈ کے ساتھ کام کرتے ہوئے دانانگ ایئرپورٹ کی صفائی کا کام مکمل کرنے پر رضامندی ظاہر کی, جہاں مٹی میں جنگ کے بعد ڈائی آکسین کی بھاری مقدار پائی گئی تھی. اس منصوبے پر کام 2018 میں مکمل ہوا تھا. پھر اس میں دوسرے نمبر پر بین الاقوامی کے فضائی اڈے کا علاقہ تھا جو امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے دوران ایجنٹ اورنج کے استعمال اور ذخیرے کے حوالے سے بنیادی مرکز تھا, اور وہ ویتنام میں ایسی آخری جگہ تھی جہاں سب سے بڑی مقدار میں ڈائی آکسن موجود تھا. یو ایس ایڈ کا اندازہ ہے کہ مجموعی طور پر حالات کو ٹھیک کرنے کا کام 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا. اس سال نومبر کے آخر میں قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے اعلان کیا کہ بین ہوا کے فضائی اڈے کو صاف کرنے کے لیے یو ایس ایڈ مزید $2 کروڑ دے گا, جس کے بعد مجموعی امریکی احتیاط $11 کروڑ سے زیادہ ہو جائیں گے. وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ ماضی میں ہم میدان جنگ میں ایک دوسرے کے حریف تھے, لیکن آج ہمارے درمیان سیکیورٹی کا رشتہ صرف اور صرف تعاون کا ہے. اس کے بعد سے ہم نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر دوستی, باہمی احترام اور ماضی کو فراموش کرنے اور مستقبل پر نگاہ رکھنے کے لیے دوستی کی تعمیر کی ہے. امریکہ نے ویتنام کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا تہیا کر رکھا ہے تاکہ جنگ کے دیے ہوئے مسائل کو حل کر سکیں, جبکہ ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی, ثقافتی اور سیکیورٹی کے رشتوں کو مضبوط بنانے کا کام بھی جاری رکھیں. باہمی اعتماد اور تعاون کو بڑھانے اور ساتھ ہی امریکہ اور ویتنام کے درمیان جامع شراکت داری کو گہرا کرنے کے لیے بینہوا اور دانانگ دونوں مقامات پر ڈائیوکسن کی صفائی کی خاطر یو ایس ایڈ کی کوششیں نہایت اہمیت کی حامل رہی ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیر سے جمعے تک پیش کیا جاتا ہے, پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے. اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.